ثم شرع المصنف في التقسيم الرابع فقال: وأما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له. إنما عد الاستدلال من أقسام النظم تسامحا لأنه فعل المستدل، والذي هو من أقسام الكتاب هو ذات عبارة النص، وما ثبت به هو الحكم الثابت بعبارة النص. ثم شرع المصنف في التقسيم الرابع، پھر شروع ہوئے مصنف تقسیم رابع کے اندر. بھائی تین تقسیمات مکمل ہوئی اور آج چوتھی تقسیم بیان کر رہے ہیں. چوتھی تقسیم کے اعتبار سے بھی آپ نے پڑھا تھا، چار قسمیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص. بھائی وہ چاروں اب بیان کریں گے. کہتے ہیں: وأما الاستدلال بعبارة النص، اور باقی استدلال کرنا عبارة النص سے، فهو العمل، تو وہ عمل کرنا ہے، بظاہر ما سیق الکلام له، اس کے ظاہر پر جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے. وأما الاستدلال بعبارة، استدلال بعبارة النص کیا ہے؟ وہ عمل کرنا ہے ان لفظ کے ظاہر پر جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے. بھائی دیکھیے آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں. انما عد الاستدلال من اقسام النظم تسامحا. بھائی یہاں سے شارح بتلا رہے ہیں کہ ہم یہ جو تقسیم پڑھ رہے ہیں یہ نظم کی اقسام پڑھ رہے ہیں. بھائی اب انہوں نے کہا واما الاستدلال بعبارۃ النص، عبارۃ النص سے استدلال کرنا. بھائی استدلال تو مجتہد کا کام ہے. بھائی کس کا کام ہے؟ مجتہد کا کام ہے، یہ مجتہد کی صفت ہے، یہ تو نظم کی قسم نہیں ہے. بھائی تو مصنف نے اس کو یہاں ذکر کیا، حالانکہ یہ کس کی صفت، نظم کی قسم نہیں ہے، بلکہ یہ تو کس کی صفت ہے؟ مجتہد کی صفت ہے. بھائی تو شارح آپ کو بتلائیں گے کہ یہ علامہ فخر الاسلام کا تسامح ہے، اور وہ مختلف قسم کی عبارتیں جگہ جگہ لے کر آتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کوئی حرج نہیں اس طرح کی عبارت لانے میں بھی، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ واضح ہے. بھائی انما عد الاستدلال من اقسام النظم، شمار کیا گیا ہے استدلال کو نظم کی اقسام میں سے، تسامحا، تسامح کے طریقے پر، لانه فعل المستدل، اسی کیونکہ یہ تو استدلال کرنے والے کا فعل ہے. والذی ہوا من اقسام الکتاب، ہوا ذات عبارت النص، اور وہ جو کتاب کی اقسام میں سے ہے، یعنی نظم کی اقسام میں سے، ہوا ذات عبارت النص، وہ تو عبارت النص کی ذات ہے. بھائی انہوں نے کہا استدلال بھی عبارت النص، عبارت النص سے استدلال کرنا، عبارت النص سے استدلال کرنا، یہ نہیں ہے نظم کی قسم، بلکہ نظم کی قسم تو خود کیا ہے؟ عبارت النص ہے. بھائی تو کہتے ہیں وہ جو کتاب کی اقسام میں سے ہے وہ تو عبارت النص کی ذات ہے. بھائی وما ثبت، یعنی وہ ذات عبارت النص، یعنی وہ کلام، بھائی کلام اسی کا کیا نام ہے؟ وہ نظم ہی کا کیا نام ہے؟ عبارت النص نظم ہی کا نام ہے. بھائی وما ثبت به هو الحكم الثابت بعبارة النص، اور وہ جو ثابت ہو اس کے ذریعے، وہ حکم ہے جو ثابت ہوتا ہے عبارت النص سے. بھائی دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھائی فلا تقل لهما اف، یہ الفاظ، یہ جو نظم ہے، نظم یہ ہے عبارت النص، یہ کیا ہے؟ تو یہ جو عبارت النص یہ ذات ہے بھائی، یہ کلام ہی کا نام ہے، اور اس کے ذریعے حکم ثابت ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہ یہ حکم ثابت ہے کس سے؟ عبارت النص سے. بھائی تو کہتے ہیں وما ثبت به هو الحكم الثابت بعبارة النص، اور وہ جو اس کے ذریعے ثابت ہو وہ حکم ہے جو ثابت ہوتا ہے عبارت النص سے. والاستدلال هو الانتقال من الاثر الى المؤثر، اور استدلال جو ہے یہ استدلال وہ منتقل ہونا ہے اثر سے مؤثر کی طرف یا او بالعکس یا اس کا عکس بھائی یعنی مؤثر سے اثر کی طرف. استدلال اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کے سمجھنے سے دوسری چیز کا پتہ چل جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدلال کہتے ہیں. یعنی ایک چیز سے یوں کہیں دوسری چیز کا علم ہو جائے, اس کو کہتے ہیں استدلال. مثلا آپ نے دور سے دھواں دیکھا آسمان پر تو آپ کو علم ہو گیا کہ نیچے کیا ہے, نیچے آگ ہے. تو دیکھو یہاں آگ مؤثر ہے اور دھواں اس کا اثر ہے, تو آپ نے کس سے کس پر استدلال کیا؟ دھوئے سے آگ پر. آپ نے کہا آ نیچے معلوم آگ لگی ہوئی ہے تو دھوئے سے آگ پر استدلال کیا. تو یہ مؤثر سے اثر پر یا اثر سے مؤثر پر استدلال کیا ہے؟ اثر سے مؤثر پر استدلال کیا ہے. اور کبھی مؤثر سے اثر پر استدلال کیا جاتا ہے, جیسے آپ آگ کو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا بھئی آگ ہے تو یقیناً اس کا پھر دھواں بھی ہوگا. تو یہ دیکھو مؤثر سے کس کی طرف منتقل ہوئے آپ؟ اثر کی طرف. اس کو استدلال کہتے ہیں بھائی, استدلال. تو کہتے ہیں ول استدلال هو الانتقال من الاثر الى المؤثر او بالعكس. استدلال وہ منتقل ہونا ہے اثر سے مؤثر کی طرف یا اس کا عکس. تو دھوئے سے آپ کا ذہن منتقل ہوا کس کی طرف؟ آگ کی طرف. یا آگ سے آپ کا ذہن کس کی طرف منتقل ہوا؟ دھوئے کی طرف. یہ ہے استدلال بھائی. والآخر هو المراد ہا ہونا, اور آخر والا ہی یہاں پر مراد ہے. آخر والا کون سا؟ مؤثر سے, یہ جو بالعکس میں آیا بھائی, مؤثر سے اثر کی طرف ذہن کا منتقل ہونا بھائی, مؤثر سے اثر کی طرف. دیکھو عبارت النص سے نظم ہے نا, کلام ہے, کلام الہی. اس سے جب اس سے کو دیکھا, اس سے ذہن کس کی طرف منتقل ہوا جب اس کو سنا؟ اس سے ثابت ہونے والے حکم کی طرف. یہ کلام آیا, اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس کا معنی. تو کلام سے ذہن کس کی طرف منتقل ہوا؟ اس کے معنی کی طرف بھائی. تو یہ ہے مؤثر سے اثر کی طرف انتقال بھائی. یہ معنی کہاں سے آیا بھائی؟ یہ حکم کہاں سے آیا؟ عبارت النص سے آیا. تو یہ ہے مؤثر سے اثر کی طرف انتقال. تو کہتے ہیں والآخر هو المراد ہا ہونا, اور آخر والا وہ مراد ہے یہاں پر. والنص ہوا عبارت القرآن, اور نص جو ہے وہ قرآن کی عبارت ہے بھائی. ایک تو وہ نص جو آپ پہلے پڑھ چکے, ظاہر نص, مفسر اور محکم. نص کس کو کہتے تھے؟ وہ مقصد جس کے لیے کلام کو چلایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ نص کہتے ہیں, نص کہتے ہیں. اور وہ اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ عبارت النص. وہ مقصد جس کے لیے کلام کو چلایا گیا وہ ہے نص. اور جس کیا بات کی میں نے, کلام کو جس مقصد کے لیے چلایا گیا وہ مقصد کیا ہے؟ نص. اور یہ کلام کیا کہلائے گا؟ عبارت النص کہلائے گا. تو کہتے ہیں والنص عبارت ہوا عبارت القرآن. بھائی میں نے نص کا کیا معنی کیا؟ جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا جائے. اور یہ کیا بتلا رہے ہیں؟ والنص ہوا عبارت القرآن. نص وہ کیا ہے؟ عبارت قرآن ہے بھائی. یاد رکھیے یہ جو ہم عام معنی میں نص کا لفظ بولتے ہیں, نص کا لفظ فقہا طلباء استعمال کرتے ہیں عام بھائی. اگر آپ پوچھتے ہیں کسی مسئلے کے بارے میں کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے یہ مسئلہ اس طرح ہے. آپ پوچھتے ہیں نص میں ہے, یہ نص آئی ہے اس کے بارے میں کوئی, کیا معنی ہوتا ہے نص آنے کا؟ یعنی قرآن یا حدیث میں یہ آیا ہے یا نہیں. تو دیکھو نص سے الفاظ قرآن یا الفاظ حدیث مراد ہوتے ہیں, اور یہ عام رائج ہے بھائی فقہا کے اندر بھائی. تو ایک وہ والا نص ہے جو وہ ظاہر نص مفسر میں پڑھا, وہ مقصد جس کے لیے کلام کو چلایا جائے. اور ایک یہ نص ہے جس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے الفاظ مراد لیتے ہیں اور یہ بھی عام شائع اور رائج ہے اسی کو ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں والنص هو عبارة القرآن, اور نص جو ہے وہ قرآن کی عبارت ہے. اعم من ان یکون نصا او ظاہرا او مفسرا او خاصا, اس حال میں کہ یہ عام ہے اس سے کہ وہ نص ہو یا ظاہر ہو یا مفسر ہو یا خاص ہو یا عام ہو, جو بھی ہو بھئی, بس قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جب ہم پوچھیں بھئی نص ہے اس کے بارے میں تو کیا مراد ہوتی ہے ہماری, کہ قرآن کے الفاظ میں یہ ذکر ہے یا حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے, یعنی تو وہ معنی مراد ہے بھئی, چاہے وہ نص ہو چاہے ظاہر ہو چاہے مفسر ہو یا خاص عام, ساری قسمیں اس کے اندر آ گئیں بھائی. وَهَذَا الْإِطْلَاقُ شَائِعٌ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ, اور یہ اطلاق شائع ہے رائج ہے. یہ اطلاق کیا بھائی, یہ جو نص کا اطلاق کرتے ہیں ہم کس پر, قرآن کی عبارت پر, یہ اطلاق شائع ہے فقہا کے عرف میں من غیر نکیرن, بغیر کسی انکار کے بھائی, سب اس کو استعمال کرتے ہیں کوئی انکار اس کا نہیں کرتا. ولذا جاء في التعريف بقوله ما سيق الكلام له دون ما سيق النص له, اسی وجہ سے جاء في التعريف بقوله, مصنف تعریف کے اندر اپنا یہ قول لے کر آئے, ما سيق الكلام له, اوپر کیا آیا تھا, بالظاہر ما سيق الكلام له دون ما سيق النص له, نص کا لفظ نہیں لائے بلکہ نص کے بجائے کیا لفظ لے آئے, کلام کا لفظ لے کر آئے, کیونکہ نص اور کلام کیا ہیں یہاں پر مترادف ہیں, نص سے بھی کیا مراد ہوتا ہے وہی عبارت قرآن کلام ہی مراد ہوتا ہے. والعمل ہوا, اب دیکھیے بھائی اوپر متن میں جو لفظ آئے تھے ان کی تشریح کرنے لگے, والعمل ہوا عمل المجتہدی, اور عمل وَهُوَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لَهُ, متن میں آیا تھا بھائی, بھائی اس عمل سے اعضاء کے ذریعے کوئی عمل مراد نہیں ہے. آپ ہاتھ پاؤں سے کوئی عمل کرتے ہیں وہ والا عمل مراد نہیں ہے بھائی, جیسے نماز پڑھتے ہیں افعال تو ارکان سر انجام دیتے ہیں باقاعدہ عمل کرتے ہیں, وہ عمل مراد نہیں ہے جو اعضاء کے ذریعے سر انجام دیا جائے, بلکہ ہوا عمل المجتہدی, وہ کیا ہے مراد ہے مجتہد, مجتہد کا عمل ہے بھائی, اور مجتہد کا کیا عمل ہوتا ہے, عن الاستنباط, یعنی کہ استنباط, دون عمل الجوارح, نہ کہ جوارح, جوارح اعضاء بھائی, نہ کہ اعضاء کا عمل بھائی. معلوم ہوا اوپر متن میں جو عمل کا لفظ آیا اس سے مراد عمل مجتہد یعنی استنباط مراد ہے, کیا مراد ہے استنباط. فَيَصِيرُ حَاصِلُ الْمَعْنَى, تو حاصل معنی یہ ہوا جو آگے ذکر کر رہے ہیں بھائی, دیکھیے اسی متن کو ذکر کریں گے سارے متن کو, لیکن ہر ہر لفظ کو کھول کر بیان کرتے جائیں گے. متن میں کیا آیا تھا, وَأَمَّا الْاِسْتِدْلَالُ, استدلال بتایا انہوں نے کس کو کہتے ہیں, اثر سے مؤثر یا مؤثر سے اثر کی طرف جو انتقال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اور یہاں کون سا مراد ہے, مؤثر سے اثر کی طرف انتقال یہی بیان کر رہے ہیں. وَأَمَّا انتقال الذہن من عبارت القرآن الى الحکم, اور باقی ذہن کا منتقل ہونا قرآن کی عبارت سے حکم کی طرف, عبارت قرآن مؤثر ہے اور اس کے ذریعے کس کا پتہ چلے گا, آگے آگے اس سے حکم کا پتہ چلے گا بھائی. تو یہ جو ذہن منتقل ہوتا ہے عبارت قرآن سے حکم کی طرف, فہو استنباط المجتہدی, تو وہ مجتہد کا استنباط ہے, من ظاہر ما سیق الکلام له, اس کے ظاہر سے, ظاہر کے بعد لفظ مضاف محذوف ہے, من ظاہری لفظ ما سیق الکلام له, وہ مجتہد کا استنباط کرنا ہے, من ظاہر لفظ ما سیق الکلام له, ما سیق الکلام له کیا معنی, جس کو کے لیے کلام کو چلایا گیا, یعنی وہ معنی, وہ معنی جس کے لیے کلام کو چلایا گیا. اس سے پہلے لفظ مضاف نکالا آپ نے, اس معنی کا جو لفظ ہے, اس معنی کا جو, اور اس سے پہلے مضاف ہے ظاہر, کیا معنی ہو گیا, وہ مقصد جس کے لیے کلام کو چلایا گیا اس لفظ کے ظاہر سے اجتہاد مجتہد کا استنباط کرنا، وہ مقصد جس کے لیے کلام کو چلایا گیا اس کے جو لفظ ہیں یعنی عبارت النص جو ہے اس کے ظاہر سے مجتہد کا استنباط کرنا، بھائی کوئی مسئلہ معلوم کرنا. مانا اوپر سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اوپر ذرا متن پہ آئیے. وَأَمَّا الْاِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ فَهُوَ الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لَهُ. اور باقی استدلال جو ہے یعنی عبارت النص سے منتقل ہونا ذہن کا کس کی طرف؟ حکم کی طرف. تو وہ تو استدلال بھی عبارت النص کا کیا معنی ہوا؟ عبارت النص کے ذریعے ذہن کا منتقل ہونا اس کے حکم کی طرف. عبارت النص کے ذریعے ذہن کا منتقل ہونا اس کے حکم کی طرف. فہو العمل بظاہر ما سیق الکلام لہو. تو وہ استنباط کرنا ہے مجتہد کا بظاہر لفظ ما سیق الکلام لہو، وہ معنی جس کے لیے کلام کو چلایا گیا اس کا جو لفظ ہے یعنی جو عبارت النص ہے اس کے ظاہر سے استنباط کرنا، ان لفظوں کے ظاہر سے استنباط کرنا، کوئی مسئلہ نکالنا بھائی. والمراد من هذا السوق اعم مما يكون في النفس. بھائی اس یہ جو متن میں آیا نا ماسیق الکلام، جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو، اس سے مقصود اصلی مراد نہیں ہے، مقصود اصلی نہیں مراد. ایک ہوتا ہے مقصود اصلی اور ایک ہے غیر مقصود اور ایک ہے محض مقصود. بھائی ایک ہے مقصود اصلی، ایک ہے غیر مقصود اور ایک کیا ہے؟ محض مقصود. یعنی نہ وہ مقصود اصلی بھی نہیں اور غیر مقصود بھی نہیں. ہاں مقصود ہے بھائی، وہ بھی کیا ہے؟ مقصود ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر سوق جو ہے وہ عام ہے، سوق یہاں پر یعنی جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو. تو کہتے ہیں آپ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ اس سے مراد صرف مقصود اصلی مراد ہے، بلکہ مقصود ہونا چاہیے اس کو، چاہے مقصود اصلی ہو یا مقصود مقصود اصلی نہ ہو، یوں کہیں بھائی، چاہے مقصود اصلی ہو چاہے مقصود اصلی نہ ہو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والمراد من هذا السوق، اور مراد اس سوق سے، سوق کا کیا معنی؟ چلانا، چلاؤ بھائی عبارت کا. عام مما يكون في النص، اس سے عام ہے. اس سوق سے مراد وہ سوق ہے جو عام ہے اس سوق سے جو کس کے اندر ہوتا ہے؟ نص کے اندر. کیونکہ نص میں جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ مقصود اصلی. تو یہ مقصود اصلی تو نہیں لیکن بہرحال مقصود ہوتا ہے. فَإِنَّ السَّوْقَ فِي النَّفْسِ مَا يَكُونُ مَقْصُودًا أَصْلِيًا، اس لیے کیونکہ سوق جو ہوتا ہے نفس کے اندر وہ ہے جو مقصود اصلی ہے. وَفِي عِبَارَةِ النَّفْسِ مَا كَانَ مَقْصُودًا أَصْلِيًا أَوْ لَا، جبکہ عبارت النفس کے اندر چاہے وہ مقصود اصلی ہو یا مقصود اصلی نہ ہو، مقصود تو ہوگا، چاہے مقصود اصلی ہو چاہے مقصود اصلی نہ ہو. بھائی فَإِذَا تَمَسَّكَ أَحَدٌ لِإِبَاحَةٍ، دیکھیے ابھی اور وضاحت آ جائے گی بھائی، جب مثالیں آئیں گی بات خوب واضح ہو جائے گی انشاءاللہ بھائی. فَإِذَا تَمَسَّكَ أَحَدٌ لِإِبَاحَةِ النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، بھائی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو تم اور ان عورتوں سے جو تمہارے نزدیک پاکیزہ ہوں، دو دو سے، تین تین سے اور چار چار سے. اب اس آیت کے لانے کا مقصود اصلی کیا ہے؟ عدد کو بیان کرنا کہ ایک مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے بھائی، عدد بیان کرنا ہے بھائی، دو بھی کر سکتا ہے، تین بھی اور چار بھی، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. تو یہ آیت کس لیے لائے گی؟ اس کا مقصود اصلی کیا ہے؟ عدد کو بیان کرنا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز کا پتہ بھی چل گیا کہ نکاح جائز ہے. کس چیز کا پتہ چل گیا بھائی؟ تو لہذا مقصود اصلی تو ہوا عدد کو بیان کرنا، لیکن جواز نکاح بھی مقصود ہوا، کیونکہ جواز نکاح ذکر ہوگا تو اس کے ساتھ عدد بیان ہو سکتا ہے، جواز نکاح نہ ہو تو اس کے بغیر تو عدد بھی بیان. یعنی جواز نکاح بھی مقصود ہے، لیکن اس جواز نکاح کا ذکر کس اعتبار سے آ گیا، وہ کس اعتبار سے مقصود ہوا، اسی دوسرے معنی کو، مقصود اصلی کو پورا کرنے کے لیے، اسی مقصود اصلی کو وہ تبھی پورا ہوگا نا. جواز نکاح آئے گا تو اس کے ساتھ پھر عادت کا بھی پھر پتہ لگے گا کہ دو یا تین یا چار کر سکتے ہیں. تو اس میں جواز نکاح بھی مقصود ہوا، عادت ہے مقصود اصلی اور جواز نکاح کیا ہے مقصود، یعنی اس کو اس لیے لایا گیا، یہ بھی مقصود ہے اس اعتبار سے کہ اس کی وجہ سے وہ مقصود اصلی وہ والا معنی پورا ہو رہا ہے بھائی، وہ والا معنی کیا ہو رہا ہے پورا ہو رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اب کوئی شخص استدلال کرتا ہے فن کے ہو ماتاب لکم سے، کس چیز پر؟ اباحت نکاح پر، کہ نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فن کے ہو ماتاب لکم، اس سے وہ استدلال کر رہا ہے. تو اصل میں تو یہ ہے عادت کے لیے، لیکن وہ استدلال کس پر کر رہا ہے؟ اباحت نکاح پر. تو اس صورت میں کہتے ہیں یہ عبارت النص ہوگا بھائی. کیا ہوگا؟ عبارت النص ہوگا بھائی. اباحت نکاح کے لیے یہ عبارت النص ہے. کیا ہے؟ اباحت نکاح تو اس کا مقصود اصلی نہیں ہے. تو اگر آپ کہیں نا مقصود اصلی کے اعتبار سے کلام کو عبارت النص کہیں گے، تو پھر عدد کے اعتبار سے تو اس کو عبارت النص کہہ سکتے ہیں، اباحت نکاح کے اعتبار سے اس کو عبارت النص نہیں کہہ سکتے بھائی. مقصود اصلی جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا گیا وہ معنی مثلا کیا ہے یہاں پر؟ عدد. تو آپ عدد کے لیے کہیں یہ عدد کے لیے عدد ہے نص. نص کس کو کہتے ہیں؟ جس مقصد کے لیے کلام کو چلایا. تو بیان عدد ہوا نص، اور اس کی عبارت کیا ہے؟ عبارت النص فن کے ہو ماتاب لکم. تو یہ مقصود اصلی کے اعتبار سے تو عبارت النص آپ نے بنا دیا. تو معلوم، تو پھر جو مقصود اصلی نہیں ہے اس کے اعتبار سے اس کو عبارت النص نہیں کہیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، مقصود اگر ہے، چاہے وہ مقصود اصلی نہیں ہے لیکن بہرحال مقصود تو ہے، تو اس کے اعتبار سے بھی اس کو کیا کہیں گے؟ عبارت النص ہی کہیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اسی لیے کہا اوپر جو موسیقی کا لفظ آیا تھا وہاں سوق سے مراد مقصود اصلی نہیں ہے بلکہ مقصود ہو گئی، وہ مقصود اصلی سے عام ہے لیکن بہرحال مقصود ہونا چاہیے، چاہے مقصود اصلی ہو یا مقصود اصلی نہ ہو اسے عبارت النص کہیں گے بھائی. مقصود فَإِذَا تَمَسَّكَ أَحَدٌ، بس جب استدلال کیا کسی نے لی اباحت نکاح، نکاح کے جائز ہونے کے لیے، بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو کانا عبارت النص، تو یہ آیت کیا ہوگی، یہ قول کیا ہوگا اللہ کا؟ یہ عبارت النص ہوگا بھائی. وَإِن لَّمْ يَكُن نَّصًّا فِيهِ، اگرچہ یہ اس کے اندر نص نہیں ہے، بل ظاہراً، بلکہ ظاہر ہے. یہ معنی، یہ نکاح اس سے جب عدد بیان ہو رہا ہے تو جواز نکاح بھی سمجھ میں آ رہا ہے اس سے، تو جو معنی ظاہر سمجھ میں آئے لیکن اس کے لیے کلام کو چلایا نہ گیا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر بھائی. ظاہر نص مفسر محکم، ظاہر کس کو کہتے تھے؟ وہ معنی جو کلام سے سمجھ میں آئے، اور نص کسے کہتے تھے؟ جس کے مقصد کے لیے کلام کو چلایا جائے. تو کس مقصد کے لیے اس آیت کو چلایا گیا؟ بیان عدد کے لیے، تو بیان عدد ہوا نص. اور ایک اور معنی جو اسے سمجھ میں آیا وہ کیا ہے؟ اباحت نکاح، اس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر کہیں گے بھائی. تو کہتے ہیں یہ اس کے اندر عبارت النص ہوگا اباحت نکاح کے اندر. وَإِن لَّمْ يَكُن نَصًّا فِيهِ بَلْ ظَاهِرًا، اگرچہ یہ اس میں نص نہیں ہے بلکہ یہ آیت اس میں ظاہر ہے، یعنی یہ معنی اس سے ظاہر ہو رہا ہے. بخلاف العدد فإنه نص فيه، بخلاف عدد کے کہ وہ اس میں یہ آیت کیا ہے، نص ہے بھائی، نص ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہا انہوں نے؟ اوپر پھر متن پہ آئیے. وأما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بالظاہر لفظ، کا یہاں لفظ مضاف محذوف نکالیں، بظاہر لفظ ما سیق الکلام له، اور باقی عبارت النص سے استدلال کرنا. عبارت النص سے استدلال کا کیا معنی تھا؟ عبارت النص سے ذہن کا منتقل ہونا کس کی طرف؟ حکم کی طرف. فہو العمل، وہ کیا ہے؟ وہ مجتہد کا عمل ہے، یعنی اس کا استنباط کرنا ہے. بظاہر ما سیق الکلام له، ما سیق الکلام له، وہ مقصد جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے، چاہے وہ مقصد اصلی ہو یا مقصد اصلی نہ ہو، وہ مقصد جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے اس کے جو لفظ ہیں اس کے ظاہر سے، دیکھو ظاہر سے، اس کے ظاہر سے استنباط کرنا ہے بھائی. اب بات واضح ہو گئی سب پر؟ جی. اس بحث کا خلاصہ بھائی دوبارہ سن لیں، اوپر متن پہ ذرا نظر رکھیے. وَأَمَّا الْاِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ فَهُوَ الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لَهُ، باقی استدلال کرنا عبارت النص سے تو وہ عمل کرنا ہے بظاہر لفظ ما سیق الکلام لہو، وہ معنی جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے اس کے لفظ کے ظاہر پر، وہ عمل کرنا ہے اس معنی کے لفظ کے ظاہر پر بھائی، جس کے اس معنی کے جس کے لیے کلام کو چلایا گیا بھائی. انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اولاً تو انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ شارح ماتن جو ہے ماتن سے تسامو ہوا، یہ نظم کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے استدلال لفظ ذکر کر دیا، وعمل استدلال بعبارت النص، حالانکہ استدلال کرنا یہ مجتہد کا کام ہے، تو استدلال مجتہد کی صفت ہوئی، نظم کی قسم نہیں بھائی، اور ہم تو یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ نظم کی قسمیں پڑھ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے آپ کو استدلال کا معنی بتلایا کہ استدلال کہتے کس کو ہیں؟ اثر سے مؤثر کی طرف منتقل ہونا، یا مؤثر سے اثر کی طرف منتقل ہونا، اور مؤثر سے اثر کی طرف منتقل ہونا یہ یہاں پر مراد ہے. مؤثر کیا چیز ہے؟ وہ عبارت النص ہے بھائی، عبارت النص، نص کی جو عبارت ہے وہ ہے مؤثر، اور اس کا اثر کیا ہے؟ اس سے حکم معلوم ہوگا، حکم آئے گا بھائی اس سے. تو عبارت النص ہوئی مؤثر، اور اس کا حکم جو اس سے ثابت ہوا وہ اس کا اثر ہے. تو استدلال کا کیا معنی ہوا؟ ذہن کا منتقل ہونا عبارت النص سے اس کے حکم کی طرف. استدلال کا کیا معنی ہوا؟ عبارت النص آئی بھائی، عبارت النص تو اس میں کوئی نہ کوئی حکم ہوگا، وہ اس کا اثر ہے. تو عبارت النص ہوئی مؤثر، حکم ہوا اس کا اثر، اور استدلال ہم نے کیا کہا تھا؟ مؤثر سے اثر پر کی طرف ذہن کا منتقل ہونا. تو یہاں بھی استدلال کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس عبارت سے مجتہد کا ذہن منتقل ہوتا ہے حکم کی طرف، حکم کا اس کو پتہ چلتا ہے. تو بات کر رہے ہیں وَأَمَّا الْاِسْتِدْلَالُ بِعِبَارَةِ النَّصِ، اور باقی استدلال بِعِبَارَةِ النَّصِ، یعنی اس کلام سے ذہن کا منتقل ہونا کس کی طرف؟ حکم کی طرف. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیوں کیا کہا؟ استدلال بعبارت النص، عبارت النص سے استدلال کرنا، یعنی عبارت النص سے اس کے حکم کی طرف ذہن کا منتقل ہونا. اور عبارت النص کے اندر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ نص جو ہے وہ عبارت قرآن مراد ہے، وہی کلام مراد ہے بھائی. ایک نص کا وہ معنی تھا جو آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ ظاہر نص مفسر محکم، وہاں نص کا کیا معنی پڑھا تھا؟ وہ معنی جس کے لیے کلام کو چلایا جائے، وہ مقصود اصلی جس کے لیے کلام کو چلایا جائے. اور یہاں پر یہ جو نص آیا، نص فقہا کے ہاں رائج ہے، وہ کس پر اطلاق کرتے ہیں؟ اس کا قرآن کے الفاظ پر اس کا اطلاق کرتے ہیں. تو یہ عبارت النص، یعنی وہ جو کلام کی عبارت ہے، کلام اللہ کی جو عبارت، اس سے استدلال کرنا. وہاں لفظوں پہ نظر رکھو، وہاں مال استدلال عبارت النص، نص کیا ہے؟ وہ عبارت قرآن یعنی کلام ہے. تو استدلال بعبارت النص اے بعبارت الکلام، استدلال کرنا کس سے؟ کلام کی عبارت سے، یعنی کلام اللہ کی عبارت سے استدلال کرنا. استدلال کا کیا معنی کیا؟ ذہن کا اس سے منتقل ہونا کس کی طرف؟ حکم کی طرف. تو کلام اللہ کی عبارت سے استدلال کرنا، یعنی ذہن کا منتقل ہونا اس کے حکم کی طرف، یہ کسے، اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں فہو العمل بظاہر ما سیق الکلام له، پس وہ عمل کرنا ہے. عمل کا کیا معنی کیا انہوں نے؟ مجتہد کا جو استنباط ہے، استدلال ہی کا معنی ہے نا، استدلال ہی کو اسی میں آگے بیان کر رہے ہیں. استدلال بعبارت النص کو تو آگے بیان کر رہے ہیں. استدلال کرنا عبارت النص سے، یعنی عبارت النص سے جو ذہن کا منتقل ہونا ہے حکم کی طرف، وہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فہو العمل بظاہر ما سیق الکلام له، وہ استنباط کرنا ہے، یعنی مسئلہ نکالنا ہے بظاہر لفظ ما سیق الکلام له. ما سیق الکلام، ما سے کیا مراد ہے؟ وہ معنی، وہ معنی سیق الکلام له جس کے لیے اس کلام کو چلایا گیا، وہ معنی جس کے لیے اس کلام کو چلایا گیا اس کے لفظ سے، اس کے لفظ کے ظاہر سے، کس سے؟ وہ معنی جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے، تو اس کا جو کلام ہے، اس کا جو اس کے جو لفظ ہیں، ان لفظوں کے ظاہر سے ہی مجتہد کا استنباط کرنا، یہ کہلاتا ہے استدلال بعبارت النص. معنی سمجھ میں آیا؟ مجتہد کیا کرتا ہے؟ وہ معنی جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے اس کے جو لفظ ہیں، یعنی وہ عبارت، اس کے جو لفظ ہیں یعنی جو عبارت ہے، اس کے ظاہر سے استنباط کرنا، ان لفظوں کے ظاہر سے استنباط کرنا، یہ ہے استدلال بعبارت النص. یہ کیا ہے؟ استنباط بھی وہی ہے نا، مسئلہ نکالنا، مسئلہ معلوم کرنا، جو وہ استدلال ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی استدلال بعبارت النص کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ عبارت النص سے استدلال کرنے کا کیا معنی ہے. بتلایا کہ ماسیق الکلام لہو کا جو لفظ ہے، یعنی اس نص کے جو لفظ ہیں، ان لفظوں کے ظاہر سے ہی ایک مسئلہ نکالنا بھائی، مسئلہ نکالنا، اس کو کہتے ہیں استدلال بعبارت النص. کیا کہتے ہیں؟ استدلال بعبارت النص. بھائی دیکھیے، پھر ہاں آگے انہوں نے پھر آپ کو بتلایا کہ بھائی دیکھیے، کلام کے اندر ایک ہوتا ہے مقصود اصلی، اور اس کے ساتھ بعض اوقات کوئی اور چیز بھی مقصود ہوتی ہے، لیکن اگر جو وہ مقصود اصلی نہیں مگر ہوتی کیا ہے؟ مقصود. جیسے اس کی مثال ذکر کی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس تم نکاح کرو وہ جو تمہیں پسند ہوں عورتوں میں سے، کس سے؟ کتنی؟ دو دو اور تین تین یا چار چار سے نکاح کرو. اب دیکھیے یہ آیت کس مقصد کے لیے چلائی گئی؟ عدد کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک شخص کتنے نکاح کر سکتا ہے. بتلایا دو بھی کر سکتا ہے، تین بھی کر سکتا ہے اور چار بھی. ایک کو ذکر نہیں کیا کیونکہ ایک فنکحو کے لفظ سے ہی معلوم ہو رہا تھا، نکاح کے لیے کم از کم ایک عورت تو ضرور چاہیے، تو لہذا اس کو آگے دوبارہ ذکر نہیں کیا گیا. آپ دیکھیے یہ آیت چلائی گئی عدد بیان کرنے کے لیے، لیکن اسی سے جواز نکاح کا بھی پتا چلا. کس کا پتا چلا؟ تو مقصود اصلی تو ہوا بیان عدد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جواز نکاح بھی مقصود ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ عدد تبھی آئے گا جب پہلے جواز نکاح آئے گا. تو جواز نکاح جو ہے اس کو ذکر کیا، وہ مقصود ہوا اس اعتبار سے کہ اسی کی وجہ سے وہ مقصود اصلی والا معنی پورا ہوگا. عدد تبھی آئے گا نا جب کیا ہے پہلے جواز نکاح، تو جواز نکاح سے وہی بیان عدد والا معنی پورا ہو رہا ہے، اس کے بغیر وہ پورا ہی نہیں ہوتا بھائی. تو بیان عدد ہوا مقصود اصلی اور جواز نکاح بھی مقصود ہوا، اگرچہ مقصود اصلی نہیں لیکن مقصود ہے، مقصود ہے بھائی. انہوں نے کیا کہا؟ وہ مقصد جس کے لیے کلام کو چلایا گیا اس کے لفظ کے ظاہر سے استنباط کرنا، اس کے ظاہر سے بھائی بتلا یہ رہے ہیں، تفصیل یہ بیان کر رہے ہیں شرح کے اندر، کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ جو مقصود اصلی ہو اس کی عبارت جو ہے اس کو کہیں گے عبارت النص، اس کو کیا کہیں گے؟ آپ یہ نہ، اگر صرف مقصود اصلی کو مد نظر رکھا جائے پھر تو صرف یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ آیت جو ہے اس سے کیا، یہ آیت کس لیے لائی گئی؟ بیان عدد کے لیے، تو بیان عدد کے لیے یہ عبارت النص ہے اور کسی چیز کے لیے عبارت النص نہیں. کس کے لیے یہ عبارت النص ہے؟ صرف بیان عدد کے لیے عبارت النص ہے، لیکن شارح نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کے ذریعے استدلال کیا جائے اباحت نکاح پر تو بھی یہ یوں ہی کہیں گے کہ یہ اس کے لیے عبارت النص ہے. کیا کہیں گے؟ تو آپ کے ذہن میں شبہ آئے گا بھائی یہ اس کے لیے عبارت النص کیسے ہوئی، یہ تو اس کا مقصود اصلی نہیں. جواب دے دیا کہ بھائی مقصود ہونا عام ہے، چاہے اصلی ہو یا اصلی مقصود ہونا چاہیے، تو چاہے بیان عدد کے لیے بھی کہیں گے یہ عبارت النص ہے، جواز نکاح کے لیے بھی اس کو کیا کہیں گے یہ عبارت النص ہے بھائی، کیونکہ دونوں مقصود ہیں. ہاں یہ ہے ایک مقصود اصلی ہے تو ایک مقصود اصلی نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں صورتوں میں کہیں گے یہ استدلال ہے بعبارت النص. اس نے کہا بھائی یہ آیت لائی گئی ہے بیان عدد کے لیے، ایک مجتہد نے کہا، آپ نے کہا یہ استدلال ہوا کس سے؟ عبارت النص سے. دوسرا کہتا ہے بھائی یہ آیت اس کے، دوسرا کوئی شخص اس کے ذریعے استدلال کرتا ہے اباحت نکاح پر، آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی کیا ہے؟ استدلال ہے بعبارت النص بھائی، عبارت النص ہی سے یہ استدلال ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ مقصد جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے اس کے جو لفظ ہیں ان لفظوں کے ظاہر ہی سے استنباط کرنا، اس کو کہتے ہیں استدلال بعبارت النص کہتے ہیں بھائی. بحث اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے دیکھیے بھائی، وَأَمَّا الْاِسْتِدْلَالُ بِإِشَارَةِ النَّصِّ فَهُوَ الْعَمَلُ بِمَا ثَبَتَ بِنَظْمِهِ لُغَةً لَكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلَا سِيقَ لَهُ النَّصُّ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ مِّن كُلِّ وَجْهٍ. اور باقی استدلال کرنا اشارت النص سے، استدلال بھی اشارت النص کا کیا معنی کریں گے؟ اوپر بیان ہو چکا، اشارت النص سے ذہن کا منتقل ہونا اس کے حکم کی طرف. آپ سے کوئی پوچھے استدلال بھی اشارت النص کا کیا معنی، کیا کہیں گے؟ اشارت النص سے ذہن کا منتقل ہونا کس کی طرف؟ اس کے حکم کی طرف منتقل ہونا بھائی. اچھا یہ کس کو کہتے ہیں کہ اشارت النص سے ذہن کا حکم کی طرف منتقل ہونا، اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں فَهُوَ الْعَمَلُ بِمَا ثَبَتَ بِنَظْمِهِ لُغَتًا، پس وہ عمل کرنا ہے. عمل کا کیا معنی کیا انہوں نے؟ استنباط، یعنی وہ مجتہد کا استنباط کرنا ہے. بما ثبت بنظمی ہی، بما ثبت بنظمی ہی، ما سے کیا مراد ہے؟ معنی. تو وہ معنی جو نظم سے ثابت ہے. یہاں پر بھی لفظ مضاف محذوف نکالیں گے، جیسے اوپر بھی ظاہر لفظ ما سیق الکلام، ظاہر کے بعد کیا لفظ نکالا تھا؟ ما سے پہلے لفظ کا یہ محذوف نکالا تھا. یہاں پر بما، یہ ما سے پہلے کیا نکالیں گے؟ لفظ. بھی لفظ ما ثبت بنظم ہی، وہ معنی جو نظم سے ثابت ہے اسی کے لفظ سے لفظ سے استنباط کرنا. استدلال بھی اشارت النص کس کو کہتے ہیں؟ وہ استنباط کرنا ہے. بھی لفظ ما ثبت بنظم ہی، وہ معنی جو نظم سے ہی ثابت ہے اس کے لفظ سے، لفظ ہی سے استنباط کرنا. کس سے؟ لفظ ہی سے استنباط کرنا. اور وہ معنی ثابت ہے نظم سے باعتبار لغت کے، باعتبار لغت ہی کے ثابت ہے بھائی، باعتبار لغت ہی کے بھائی، شرعن یا عقلن نہیں، آگے تفصیل آ رہی ہے بھائی. یعنی عربی جاننے والا بھی اس معنی کو سمجھ لیتا ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو عربی زبان کے اعتبار سے جو معنی ثابت ہے اس کے لفظ سے جو استنباط کیا جائے اسے کہتے ہیں استدلال باشارت النص. معنی سمجھ میں آیا؟ وأما الاستدلال باشارت النص، بھائی کوئی آپ سے پوچھے اشارت النص سے استدلال کرنے کا کیا معنی، آپ کیا کہیں گے؟ وہ معنی جو عربی زبان کے اعتبار سے نظم سے ثابت ہو رہا ہے اسی معنی کا جو لفظ ہے، یعنی جس سے یہ معنی آیا اسی لفظ سے کیا کرنا؟ استنباط کرنا. یعنی لفظ ہی سے استنباط کرنا یہ کیا ہوگا؟ یہ استدلال بھی اشارت النص ہے، اس کے یہ اشارت النص سے استنباط استدلال کر رہا ہے. بھائی دیکھیے، اشارت النص ایک ہے، اشارہ ایک ہے، اشارت النص. اشارت النص وہ نص کے الفاظ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے عبارت النص کس کو کہتے تھے؟ وہ نص کی عبارت ہی کو کیا کہتے تھے؟ عبارت النص کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ عبارت النص کہتے تھے. اور اس سے کوئی حکم معلوم ہو تو اس کو کہتے تھے استدلال بعبارت النص. یہاں پر بھی استدلال کہا جا رہا ہے اشارت النص سے. ایک ہے اشارت النص، اشارت النص وہ نص کے جو الفاظ ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی بات کی طرف اس کو کیا کہیں گے؟ یہ الفاظ جو ہیں، یہ نظم جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے اشارت النص. اور جو معلوم ہوا اس کو کہیں گے اشارہ. اس کو کیا کہیں گے؟ جو نظم ہے اس کو کہیں گے اشارت النص، اور جو اشارہ ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ جو معلوم ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ اشارہ کہیں گے. تو بات چل رہی ہے استدلال، استدلال کرنا اشارت النص سے، یعنی اشارت النص سے ذہن کا منتقل ہونا اس کے حکم یعنی اشارہ کی طرف. اشارت النص سے ذہن کا منتقل ہونا کس کی طرف؟ اشارے کی طرف. یہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فہو العمل بما ثبت بنظمہ لغتا، وہ استنباط کرنا ہے وہ معنی جو نظم ہی سے باعتبار عربی زبان کے ثابت ہے اسی کے لفظ سے استنباط کرنا. نظم کے اس معنی کے لفظ ہی سے، اس عبارت ہی سے استدلال کرنا، یہ ہے اشارت النص. لیکنہ غیر مقصود، لیکن یہ مقصود نہیں ہوتا. اوپر جو آیا تھا استدلال بعبارت النص، وہاں پر وہ معنی کیا ہوا کرتا تھا؟ مقصود، ہاں وہ تھا عام، چاہے مقصود اصلی ہو چاہے محض مقصود ہو. مقصود اصلی تو نہیں لیکن مقصود ہے بہرحال، لیکن اس کے بارے میں بتایا کہ یہ مقصود نہیں ہوتا. یہ معنی کیا ہے؟ مقصود نہیں ہوتا. ولا سیق له النص، اور نہ اس کے لیے نفس کو چلایا گیا ہوتا ہے، غیر مقصود معنی ہے. وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ مِّن كُلِّ وَجْهٍ، اور نیز یہ ہر اعتبار سے ظاہر بھی نہیں ہوتا، بلکہ من وجہ ظاہر ہوتا ہے اور من وجہ غیر ظاہر ہوتا ہے. من وجہ ظاہر ہوتا ہے اور من وجہ غیر ظاہر ہوتا ہے. اب دیکھیے پھر تاریخ پہ نظر ڈالیے. اشارت النص سے، اشارت النص کس کا نام ہے؟ لفظ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اور اس سے جو معنی نکلے گا اس کو کیا کہیں گے؟ اشارہ. تو اشارت النص یعنی وہ جو کلام ہے اس کے اشارے سے استدلال کرنے کا معنی یہ ہے. کیا معنی ہے؟ والعمل بما ثبت بنظمه لغتا، وہ معنی جو نظم سے ہی عربی زبان کے اعتبار سے ثابت ہے. ایک معنی ثابت ہو رہا ہے کس سے؟ نظم ہی سے. کس سے؟ یعنی لفظ ہی سے. اور کس اعتبار سے ثابت ہو رہا ہے؟ عربی. تو یہ معنی اس لفظ ہی سے ثابت ہو رہا ہے. تو اس کا جو لفظ ہے، اس کا جو لفظ ہے، اس سے استنباط کرنا، یعنی یہی والا معنی نکالنا جو اس سے معلوم ہو رہا ہے، اس سے استنباط کرنا، یہی یعنی یہی والا معنی اس سے نکالنا، اس کو کیا کہیں گے؟ استدلال. بھی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ باریک سی بات ہے. لیکنہ غیر مقصود، لیکن یہ غیر مقصود ہوتا ہے، غیر مقصود. عبارت النص میں بھی نظم ہی سے ایک معنی نکالا جاتا تھا، معنی معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ معنی کیا ہوتا تھا؟ مقصود ہوتا تھا. تو ہم کہتے ہیں یہ استدلال ہے، بعبارت النص کہیں گے. اور اگر ایسا معنی ایک نکالا گیا تو پھر وہ معنی عربی زبان کے اعتبار سے سمجھ میں تو آ رہا ہے اس سے، لیکن نص کو اس کے لیے چلایا نہیں گیا، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ نص میں اس کی طرف اشارہ ہے، نص میں اس کی طرف. تو یہ نص اس کے لیے کیا ہوئی؟ اشارت النص. یہ کیا ہوئی؟ اشارت النص. تو معنی جو معلوم ہو وہ ہوا اشارہ، اور یہ نص اس کے لیے کیا ہوئی؟ اشارہ. تو جب یہ معنی نکالا اس لفظ سے تو کیا کہیں گے؟ استدلال کیا کس سے؟ اشارت النص سے استدلال کیا. اب معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ لیکنہ غیر مقصود، لیکن یہ غیر مقصود ہوتا ہے. ولا سیق له النص، اور نہ اس کے لیے نص کو چلایا گیا ہوتا ہے. وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ مِّن كُلِّ وَجْهٍ، اور یہ ہر اعتبار سے ظاہر بھی نہیں ہوتا، یعنی من وجہ ظاہر ہوتا ہے. تو من وجہ غیر ظاہر کہہ لیں یا خفی کہہ لیں بھائی، تو یہ من وجہ غیر ظاہر ہوتا ہے. فَقَوْلُهُ بِنَظْمِهِ، اب فوائد قیود ذکر کر رہے ہیں بھائی، چار قسمیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اور اقتضاء النص. ان سب کو اب صرف اشارت النص کی چونکہ تعریف ہے، تو باقی سب کو تعریف سے خارج کرنا ہے مختلف قیودات کے ذریعے. تو بتلا رہے ہیں کون سی قسم کون سی قید کے ذریعے نکلے گی اور کون سی نہیں نکلے گی. کہتے ہیں فقولہ بنظمہ، ماتن کا قول بنظمہ جو ہے، شامل للعبارت والاشارت، یہ عبارت کو بھی شامل ہے، عبارت النص کو بھی اور اشارت النص کو بھی، کیونکہ یہ کس میں ہے؟ نظم ہی کی قسم ہے نا. تو انہوں نے بھی متن میں کیا قید لگائی تعریف کے اندر؟ بنظمی ہی. تو عبارت النص بھی اب داخل ہے اور اشارت النص بھی داخل ہے اس کے اندر. ولیکن تخرج بھی دلالت النص، لیکن اس قید کے ذریعے دلالت النص نکل گئی. لأنه ليس بثابت بالنظم، اس لیے کیونکہ دلالت النص جو ہے وہ نظم سے نہیں ثابت، بل بمعنی النظم، بلکہ نظم کے معنی سے ثابت ہے. بھائی دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، دلالت النص کو سمجھ لیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والدین کے بارے میں، فلا تقل لهما اف، والدین کو اف بھی نہ کہو، والدین کو اف بھی نہ کہو. اب بھائی کیا مقصد ہے اف نہ کہنے سے؟ یعنی ان کو تکلیف نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو. تو اف کہنے سے منع کیا گیا، معلوم ہوا والدین کو اف کہنا حرام ہے، والدین کو اف کہنا حرام ہے. یہ معنی ہمیں معلوم ہوا. کس سے معلوم ہوا؟ فلا تقل لہما اوفن. تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ عبارت النفس. فلا تقل لہما اوفن, یہ جو ہم نے معنی نکالا والدین کو اوف کہنا حرام ہے, یہ کس سے نکالا؟ فلا تقل لہما اوفن. تو یہ اس کے لیے کیا ہوئی؟ عبارت النفس. یہ نظم اس کے لیے عبارت النفس, کیونکہ اسی مقصد کے لیے چلائی گئی ہے کہ والدین کو اوف بھی نہ کہو, یعنی انہیں معمولی درجے کی تکلیف بھی نہ دو. اس سے ایک اور معنی معلوم ہوا بھائی, آیت میں تو صرف اتنا کیا گیا, کہا گیا انہیں اوف بھی نہ کہو, اور تو معلوم ہوا اوف کہنے سے جب منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں والدین کی تکلیف ہے, تو جس چیز میں اس سے بڑھ کر تکلیف ہوگی وہ بطریق اولا حرام ہوگی, یعنی والدین کو مارنا یا ان کو گالی دینا. بھائی جب اف کہنے سے منع کیا گیا ہے, اف کہنا حرام ہے, تو مارنا یا گالی دینا بطریق اولا حرام ہوگا. بھائی تو یہ جو مارنے اور گالی دینے کی حرمت معلوم ہوئی, یہ کس سے معلوم ہوئی؟ وہ جو معنی ہم نے نکالا تھا, کون سا معنی؟ کہ والدین کو اوف کہنا حرام ہے, اس سے معلوم ہوا. تو دیکھو دلالت النفس جو ہے وہ نظم کے معنی سے ثابت ہوتی ہے. کس کے ذریعے؟ نظم کے معنی سے ثابت ہوتی ہے. نظم سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی نچلے درجے والوں کا جب یہ حکم ہے, تو جب نچلے درجے والوں کا یہ حکم آ گیا نا, حکم کی بات آ گئی, حکم کیا ہے؟ معنی کا نام ہے. جب نچلے درجے والوں کا یہ حکم ہے تو معلوم ہو اوپر والے درجے کا بطریق اولا یہ حکم ہے. تو یہ کس کے ذریعے نکالا گیا؟ استدلال کس کے ذریعے کیا گیا؟ معنی کے ذریعے استدلال کیا گیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کیا معنی آئے سے سمجھ میں آئے تھے؟ والدین کو اوف کہنا حرام ہے, معلوم ہو انہیں ادنا درجے کی تکلیف دینا بھی جائز نہیں. جب ادنا درجے کی تکلیف دینا جائز نہیں, تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ درجے کی تکلیف دینا بطریق اولا جائز نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو معنی نکالا گیا بھائی کہ اعلیٰ درجے کی تکلیف بھی جائز نہیں, یعنی پٹائی کرنا یا گالی دینا بھی جائز نہیں, یہ کس سے معلوم ہوا؟ وہ نظم کا جو معنی نکلا تھا, اس معنی سے پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. اوف کہنے سے منع کیا گیا, کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے منع کیا گیا. اس معنی سے, یہ معنی ہے نا, اوف کہنے سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے ان کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف. اس معنی سے ایک اور معنی بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب اوف کہنے سے روکا گیا ہے تو لازمی بات ہے ضرب اور پٹائی, ضرب اور گالی دینے سے بطریق اولا روکا گیا ہے بھائی. تو یہ کیا ہے؟ دلالت النفس بھائی. آگے تفصیل بھی آ جائے گی, مختصراً میں نے کہا یہاں بیان کر دوں. تو فوائد قیود ذکر کر رہے تھے, کہتے ہیں بنظم ہی جب کہا تو اس میں عبارت النفس بھی داخل ہے اور اشارت النفس بھی داخل ہے, کیونکہ وہ بھی نظم کی اقسام ہے. ولیکن تخرج به دلالت النص, لیکن اس کے لیے دلالت النص نکل گیا. لانه ليس بثابت بالنظم, اس لیے کیونکہ وہ نظم کے ذریعے نہیں ثابت, بل بمعنى النظم, بلکہ نظم کے معنی سے ثابت ہے بھائی. وقوله لغتن, اور ماتن نے جو کہا لغتن کہ یہ معنی جو ثابت ہے نظم سے عربی زبان کے اعتبار سے, تو یہ جو لغتن کی قید لگائی, کہتے ہیں یخرج به المقتضى, اس کے ذریعے مقتضا بھی خارج ہوا. اقتضاء النص کا بھی آگے بیان آ رہا ہے. بھائی اقتضاء النص یہ ہے کہ مذکور کی تصحیح کے لیے غیر مذکور کو ماننا, مذکور کی تصحیح کے لیے مذکور کی صحت کے لیے غیر مذکور کو ماننا. مثلا بھائی آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں اعتق عبدک عنی بالفن, اعتق عبدک عنی بالفن, آپ اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دیجئے 1000 درہم کے بدلے میں. بھائی غلام تو اس کا ہے, وہ آپ کی طرف سے کیسے آزاد کرے گا؟ یہ تو جب بھی آزاد کرے اس کی طرف سے ہونا چاہیے, آپ کی طرف سے آزاد نہیں. لیکن یہاں پر کہتے ہیں محذوف ماننا پڑے گا, آپ کی طرف سے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہاں بیع کو مقدر مانا جائے اور اس کے ساتھ پھر توکیل کو تو بیع کو بھی مانا جائے اور اس کے ساتھ توکیل کو بھی مانا جائے, تو اس صورت میں پھر اعتاق کہنے والے کی طرف سے ہو جائے گا. اس نے تو صرف اتنا کہا اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو, بھائی غلام اس کا اس کی طرف سے تو آزاد ہو ہی نہیں سکتا, تو اس کے ان لفظوں کو اعتق عنی بالفن اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا ماننا پڑے گا, بے کو بھی ماننا پڑے گا اور توکیل کو بھی. گویا اس نے یوں کہا ہے کہ تم اپنا یہ غلام میرے ہاتھ 1000 کے بدلے فروخت کر دو, پھر اس کے بعد جب فروخت کر دو تو تم میری طرف سے وکیل بن جاؤ, اور وکیل بن کر پھر اس کو میری طرف سے کیا کر دو, آزاد کر دو. گویا اس نے یوں کہا بھائی, تو اعتق عبدک عنی بالفن یہ ہے مذکور, اس مذکور کے صحیح رکھنے کے لیے کیا ضروری ہوا, ہاں تو اس مذکور نے تقاضا کیا کہ مجھ سے پہلے دو اور چیزیں مان لینا پھر یہ میں صحیح ہوں ورنہ صحیح, تو یہ کلام اس کا تقاضا کر رہا ہے, یہ کلام ہوا اس کا اعتق عبدک عنی بالفن, یہ ہوا مقتضی. اور اس نے کس چیز کا تقاضا کیا, بیع کا بھی اور توکیل کا بھی, تو بیع اور توکیل ہوئے مقتضا, وہ کیا ہوئے مقتضا. اور یہ جو مقتضا ہے یہ شرعن یا عقلن ثابت ہوتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے نہیں, کس اعتبار سے ثابت ہیں, شریعت نے کہا بھائی اس کے کلام کو صحیح کرنے کے لیے اس سے پہلے کیا مان لو, بیع کو بھی مان لو اور توکیل کو بھی مان لو, پھر اس کی یہ بات صحیح ہو جائے گی, اگر نہیں مانو گے تو اس کی یہ بات صحیح نہیں, غلام تو پھر اس کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا بھائی. تو لہذا یہ جو اقتضاء النص ہے, جو مقتضا ہے, اس کا پتہ کس نے بتلایا, شریعت نے بتلایا. تو جب انہوں نے اوپر متن کے اندر قید لگا دی وہ معنی جو معلوم ہو رہا ہے باعتبار لغت کے, باعتبار عربی زبان, باعتبار زبان کے, تو وہ اس سے اقتضاء النص بھی خارج ہوا, کیونکہ اقتضاء النص کس کے لیے ثابت ہے, شریعت کے اعتبار سے وہ ثابت ہے یا عقل کے اعتبار سے وہ ثابت ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو جب دوبارہ دیکھیے فوائد قیود, جب بھی نظم ہی کہا تو اس کے ذریعے عبارت النص بھی ابھی تک داخل ہے اور اشارت النص بھی داخل ہے, لیکن دلالت النص خارج ہو گیا, کیونکہ دلالت النص جو ہے وہ نظم کے ذریعے نہیں ثابت بلکہ وہ معنی نظم کے ذریعے ثابت ہوتا ہے, تو دلالت النص تو نکل گیا. آگے جب لغتن کی قید لگائی کہ وہ ما ثبت بھی نظم ہی لغتن, وہ معنی نظم سے ثابت ہو عربی لغت کے اعتبار سے, نظم سے ثابت ہو لغت کے اعتبار سے, تو اس کے ذریعے اقتضاء النص خارج ہوا, کیونکہ وہ نظم سے ثابت ہوتا ہے لیکن عربی زبان کے اعتبار سے نہیں بلکہ شریعت کے اعتبار سے بھائی, تو وہ بھی نکل گیا. اب صرف کیا رہ گئے, عبارت النص اور عشاء. دلالت النص بنظم ہی کی قید سے نکل گیا اور اقتضاء النص لغتن کی قید کے ذریعے نکل گیا. اب رہ گئے عبارت النص, اس کو نکالنا ہے, اور اشارت النص اسی کی تو تعریف ہو رہی ہے تو اس کو نہیں نکالنا, صرف کس کو نکالنا ہے, عبارت النص کو, تو اس کو آگے نکالیں گے. دیکھیے بھائی, وقوله لغتا یخرج به المقتضى لانه ليس بثابت لغتا بل شرعا وعقلا, اور لغتا کی جو قید ہے ماتن کا قول جو ہے لغتا اس کے لیے مقتضا نکل گیا اسے, کیونکہ وہ لغتا نہیں ثابت بلکہ شرعا یا عقلا ثابت ہے. وقوله لكنه غیر مقصود ولا ثقه له الناس, لیکن وہ معنی جو ہوتا ہے وہ غیر مقصود ہوتا ہے اور نص کو اس کے لیے چلایا نہیں گیا ہوتا. تخرج به العبارت, اس کے ذریعے آگے جو انہوں نے کہا لیکن وہ مقصود نہیں ہوتا اور نہ اس کے لیے نص کو چلایا گیا نہیں ہوتا, تو اس سے عبارت النص بھی خارج بھائی. کیا ہوئی, عبارت النص, کیونکہ اوپر عبارت النص میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ معنی کیا ہوگا, مقصود ہوگا, چاہے وہ مقصود اصلی ہو چاہے مقصود اصلی نہ ہو لیکن بہرحال مقصود ہوگا, اور جب انہوں نے کہہ دیا کہ وہ معنی غیر مقصود ہوگا اور نہ اس کے لیے نص کو چلایا گیا ہے, تو عبارت النص اس قید کے ذریعے خارج ہوا بھائی. تو چار قسموں میں سے تین کو نکالنا تھا, اشارت النص کو باقی رکھنا تھا کیونکہ اس کی تعریف ہو رہی ہے, تو تین قسمیں نکل گئیں اور صرف کیا باقی رہ گیا, اشارت النص. جب تینوں قسمیں نکل گئیں اچھا چلیے وہ آگے آ رہا ہے. تو کہتے ہیں وَقَوْلْهُ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلَا سِيقَ لَهُ النَّاسُ, لیکن یہ کہ وہ غیر مقصود ہوتا ہے, نہ اس کے لیے نص کو چلایا گیا ہوتا ہے. تخرج بھی العبارت, اس کے لیے عبارت النص, اس قید سے عبارت النص خارج ہو گئی. لِأَنَّهَا مَقْصُودَةٌ وَمَسُوقَةٌ, اس لیے کیونکہ وہ مقصود ہوتی ہے اور وہ چلائی گئی ہوتی ہے. یہ مصنف کی عبارت بھائی, محشی بھی لکھتے ہیں کہ یہ عبارت میں سستی کی ہے مصنف نے, یہ عبارت اس طرح نہیں ہونی چاہیے بھائی. عبارت النص مقصود نہیں ہوتی, عبارت النص کا معنی مقصود ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معنی مقصود ہوتا ہے. تو معنی ہوتا ہے مقصود, اور عبارت النص خود مسوقتن چلائی گئی ہوتی ہے. معنی ہوتا ہے مقصود. دیکھیے حاشیے میں کہہ رہے ہیں کہ یوں والاولا ان یقولا, بہتر یہ تھا کہ یوں فرماتے مصنف, لانھا ای العبارت مقصوقت لمدلولھا, اس لیے کیونکہ وہ عبارت جو ہے وہ چلائی گئی ہوتی ہے, لمدلولھا اپنے مدلول یعنی اپنے معنی کے لیے, وہ ہوا مقصود منھا, اور وہ معنی اس سے کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہوتا ہے. اصالتن او لا اصالتن, چاہے اصالتن مقصود ہو چاہے غیر اصالتن مقصود, لیکن ہوتا مقصود ہے اسے معنی. وقوله ليس بظاهر من كل وجه زياده تاكيد في اخراج العباره وتوضيح للتعريف وان لم يكن محتاجا اليه. اچھا بھائی تعریف کر رہے ہیں, آگے جو آیا وہ ليس بظاهر من كل وجه, اور وہ معنی ہر اعتبار سے ظاہر بھی نہیں ہوتا, من وجہ ظاہر ہوتا ہے اور من وجہ ظاہر نہیں ہوتا. شارح فرما رہے ہیں کہ یہ جو قید ذکر کی مصنف نے, یہ تاکید کی زیادتی ہے عبارت النص کو نکالنے کے لیے. اس کو زائد لے کر آئے بطور تاکید کے, کس کو نکالنے کے لیے؟ عبارت النص کو نکالنے کے لیے. بھائی کس طرح عبارت النص کو نکالا؟ کہتے ہیں بھائی دیکھیے, عبارت النص میں اوپر آپ کو بتلایا تھا کہ وہ معنی نص سے ظاہر ہوگا. استدلال بعبارت النص کا کیا معنی تھا؟ وَهُوَ الْعَمَلُ بِظَاهِرِ لَفْظِ, وہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا بھائی, لفظ کے ظاہر سے ہوگا, یعنی وہ معنی کیا ہوگا اس سے؟ ظاہر ہوگا بھائی, ظاہر بِظَاهِرِ لَفْظِ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لَهُ, وہ معنی جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے اس کے لفظ کے ظاہر سے ہی کیا کرنا؟ استدلال کرنا. تو اس کے ظاہر سے استدلال کی وہاں قید تھی, اور یہاں پر انہوں نے بما ثبت کہا, بظاہر ما ثبت نہیں اسی لیے کہا کیونکہ یہ پورے طور پر اسے ظاہر نہیں ہوتا. تو چونکہ عبارت النص جو ہے وہ پورے طور پر ظاہر ہوتا ہے, جبکہ یہ اشارت النص پورے طور پر ثابت نہیں ہوتا, پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتا. تو جب انہوں نے کہہ دیا وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ مِّن كُلِّ وَجْهٍ, کہ یہ ہر اعتبار سے ظاہر نہیں ہوتا, تو کون نکل گیا؟ عبارت النص نکل گیا, کیونکہ وہ تو پورے طور پر ظاہر ہوتا ہے. لیکن عبارت النص تو پہلے ہی نکل چکا تھا, تو بتلایا اس کو تاکید کے طور پر بڑھا دیا مصنف نے. عبارت النص پہلے ہی سے غیر مقصود ولا ثقہ لہ النص کی قید کے ذریعے خارج ہو رہا تھا, تو اس کو بھی اسی کی تاکید کے طور پر لے آئے کہ جیسے اس سے وہ خارج ہو رہا تھا اس کے ذریعے بھی کیا ہے وہ خارج ہو رہا ہے, تو اس کو اس کی تاکید کے طور پر لائے بھائی, اسی معنی کو اور پکا کرنے کے لیے بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اسی یعنی اخراج کو پکا کرنے کے لیے, عبارت النص کا جو اخراج تھا اسی کو پکا کرنے کے لیے بھائی اس کی تاکید کے طور پر لے آئے. وتوضیح لتعریف, اے زیادہ تو توضیح بھائی, اس کا عطف تاکید پر ہے, اور تعریف کی مزید وضاحت کے لیے اس کو لے کر آئے تاکہ تعریف اور واضح ہو جائے بھائی, اور واضح ہو جائے. وَإِن لَّمْ يَكُن مُحْتَاجًا إِلَيْهِ, اگرچہ محتاج الیہ نہیں تھا یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے اس کو بس تاکید کے طور پر اور تعریف کی مزید وضاحت کے لیے تاکہ خوب بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ بھائی اشارت النص جو ہوتا ہے وہ پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتا بھائی, بلکہ من وجہ ظاہر ہوتا ہے اور من وجہ ظاہر نہیں ہوتا بھائی. یعنی انہ ظاہر من وجہ دون وجہ، بتلا رہے ہیں لیس بظاہر من کل وجہ کا کیا معنی ہے، کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ انہ ظاہر من وجہ دون وجہ، کہ یہ معنی من وجہ ظاہر ہوتا ہے، اور من وجہ ظاہر یعنی بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو ظاہر، دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہر نہیں بھائی. کما اذا رآ انسان انسانا بقصد نظره ومع ذلك يرى من كان عن يمينه وشماله. بس یہ مثال ذکر کر رہے ہیں جس سے عبارت النص اور اشارت النص میں فرق واضح ہوتا ہے. کہتے ہیں دیکھیے آپ کسی انسان کی طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ انسان تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کے دائیں بائیں کی چیزیں بھی آپ کو دکھائی دیں گی. تو یہ جو انسان کو دیکھنا ہے، یہ انسان جو آپ کو دکھائی دیا یہ کس کے درجے میں ہے؟ یہ عبارت النص کے درجے میں ہے، اور دائیں بائیں جو چیزیں نظر آئیں جو غیر مقصود ہیں وہ اشارت النص کے درجے میں ہیں. بھائی بات واضح ہو گئی بھائی؟ جو بالارادہ جو ہے وہ دیکھو مقصود، عبارت النص میں کیا ہوگا معنی مقصود. تو آپ نے بھی انسان کو دیکھا کس نیت سے؟ ارادے کے ساتھ دیکھا. اور اشارت النص کیا ہوتا ہے؟ غیر مقصود. تو دائیں بائیں کی چیزیں جو دکھائی دیں وہ مقصود نہیں تھیں، وہ بھی غیر مقصود تھیں، تو وہ اشارت النص کی طرح ہے بھائی. کما اذا رآ انسان انسانا، جب دیکھے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو، بقصد نظره اپنی نظر کے ارادے سے، ومع ذلک یرا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتا ہے، من کان عن یمینہ و شمالہ جو اس کے دائیں اور بائیں ہیں، یعنی جو دائیں بائیں ہیں وہ بھی اس کو دکھائی دے رہے ہیں، بموق عینہ موقن بئی، حمزہ پڑھ لیں یا حمزہ کو اسی واو سے بدل دیتے ہیں موقن، تو یہ گوشہ چشم کو کہتے ہیں، آنکھ کا کنارہ بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دائیں اور بائیں بھی دیکھ لیتا ہے، دیکھتا ہے، بموقع عینی ہی گوشہ اپنے گوشہ چشم سے، من غیر التفات ان بغیر توجہ کے، من غیر التفات ان وقت ان بغیر توجہ اور ارادے کے. بھائی اس کو تو دیکھا اپنے ارادے نظر کے ارادے سے، اور دائیں بائیں کی چیزیں جو اس کو گوشہ چشم سے نظر آئیں وہ بغیر توجہ اور بغیر ارادے کے ہیں. فل اول بمنزلت العبارتی، تو اول جو ہے جس انسان کو ارادے سے دیکھا وہ ہوا عبارت النص کے درجے میں، والثانی بمنزلت الاشارتی اور دوسرا کس کے درجے میں ہے؟ اشارت النص کے درجے میں ہے. اب دیکھیے مثال سے اور وضاحت آ جائے گی. کا قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، علی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، علی المولود لہ، وہ شخص جس کے لیے جنم دیا گیا ہے، المولود لہ، المولود جنم دیا گیا ہے، لہ اس کے لیے، وہ شخص جس کے لیے جنم دیا گیا ہے یعنی بچے کو، رزقہن اس پر ہے، رزقہن وکسوتہن ان ماؤں کا رزق اور ان کے کپڑے. وہ شخص جس کے لیے بچے کو جنم دیا گیا ہے اس شخص پر ان بچوں کی ماؤں کا نفقہ بھی ہے اور ان کے کپڑے بھی ہیں. بھائی کپڑے بھی ہیں. علی المولود لہ رزقہن وکسوتہن، وہ شخص جس کے لیے بچے کو جنم دیا گیا ہے اس پر ان ماؤں کا رزق بھی ہے یعنی ان کا نفقہ بھی ہے، وکسوتہن اور ان کے کپڑے بھی ہے. مثال للعبارت والاشارت معن، یہ مثال ہے عبارت النص اور اشارت النص کی اکٹھی، یہ عبارت النص اور اشارت النص دونوں کی اکٹھی مثال ہے. دیکھیے کس طرح آگے آ جائے گا. وضمیرہن راجع الی الوالدات المذکورت فی قوله تعالی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور یہ ہن جو رزقہن اور کسوتہن کے ساتھ جو ہن ضمیر آئی، یہ ولی اس ضمیر کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں وضمیرہن اور ہن کی جو ضمیر ہے، راجع الی الوالدات، یہ راجع ہے ان ماؤں کی طرف، المذکورت فی قوله تعالی، جو مذکور ہیں اللہ تعالی کے اس قول میں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے. اب دیکھیے اس آیت کو کس مقصد کے لیے چلایا گیا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو مائیں ہیں ان کا نفقہ اس بچے کے باپ یعنی ان کے خاوندوں پر ہے. ان ماؤں کا نفقہ اور ان کے کپڑے کس پر ہیں؟ وہ جو بچے کا باپ ہے اس پر ہیں بھائی، یہ آیت اس مقصد کے لیے چلائی گئی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ جو معنی ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بچے کا جو باپ ہے اس پر ہے ان ماؤں کا نفقہ بھی اور ان کے کپڑے بھی، یہ ہو یہ اس یہ جو معنی ہم نے نکالا، کس سے نکالا؟ علی المولود لہ رزقہن و کسوتہن، اور یہ عبارت اسی مقصد کے لیے لائی گئی. تو یہ کیا کہیں گے اس کو؟ استدلال بھی عبارت النص. تو یہ اس حکم کے لیے یہ عبارت النص ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب بھائی اشارت النص کی مثال آ گیا، اسی میں بتائیں گے آپ کو، وہ آگے آ جائے گی. اب کہتے ہیں یہ جو ماؤں پر ماؤں کا نفقہ اور ان کے کپڑے بچے کے باپ پر واجب کیے گئے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یا تو اس وجہ سے واجب کیے گئے کہ یہ ان کی بیویاں ہیں، ان کی منکوحہ ہیں، پھر کہتے ہیں اس میں تو کوئی مزائقہ نہیں، یہ تو مناسب ہے، جب یہ ان کی بیویاں ہیں تو ان کا نفقہ اور ان کے کپڑے خاوندوں پر ہی ہونے چاہیے. اور اگر اس وجہ سے یہ نفقہ اور کسوہ واجب کیے گئے باپ پر کہ یہ ان کے بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں، تو یہ اس صورت پر ہم محمول کر لیں گے کہ جب خاوند جو ہے بچے کا باپ وہ ان عورتوں کو طلاق دے چکا ہے اور ان کی عدت گزر چکی ہے، اب تو ان پر اس کا نفقہ اور کسوہ نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ اس کے بچے کو دودھ پلانے والی ہیں تو اس وجہ سے اب ان کا نفقہ اور کسوہ کس پر ہیں؟ وہ بچوں کے باپ پر ہے بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بہرحال بھائی آیت چلائی گئی ہے نفقے اور کسوہ کو کس پر واجب کرنے کے لیے؟ بچے کے باپ پر. کہ نفقہ اور کسوہ کس پر ہیں؟ بچے کے باپ پر ہے. باقی یہ دو احتمال ویسے ذکر کر دیے کہ بھائی کس وجہ سے یہ اس پر واجب کیا گیا، یا تو اس وجہ سے واجب کیا گیا یہ ان کی بیویاں ہیں، یا اس وجہ سے واجب کیا گیا کہ یہ ان کے بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں. تو یہ اس کو اس صورت پر ہم محمول کریں گے بھائی جب وہ طلاق دے چکا ہے اور ان کی عدت گزر چکی ہے، اس پر محمول کر لیں گے بھائی. ورنہ پہلی سے اگر طلاق نہیں دی پھر تو وہ بیویاں ہیں، وہ پہلے والی صورت میں ہی آ جائیں گی بھائی. تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ اِجَابًا نَفَقَتِهَا وَكِسْوَتِهَا، اگر اس آیت کی یہ مراد وہ نفقے اور کسوہ کو واجب کرنا ہے، لِأَجْلِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَمَنْكُوحَتُهُ، اس وجہ سے کہ یہ اس کی بیوی ہے اور اس کی منکوحہ ہے، فَلَا مُزَائِقَةَ فِيهِ، تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں، یعنی یہ تو مناسب بات ہے کہ کیونکہ نفقہ اور کسوہ ہونا بھی کس پر چاہیے؟ خاوند پر ہی ہونا چاہیے. اور اگر یہ اس وجہ سے واجب کیا جا رہا ہے کہ ان کے بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں، بھائی بیوی ہونے کی حیثیت سے تو نفقہ تو تھا ہی، تو صرف وہ صورت نکال لیں گے کہ جب نفقہ خاوند پر جب طلاق دے چکا ہے اس پر واجب نہیں تھا اور وہ طلاق کے بعد ہے بھائی. وَإِنْ كَانَ لِأَجْلِ أَنَّهَا مُرْضِعَةٌ لِوَلَدِهِ، اور اگر یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دودھ پلانے والی ہے اس کے بچے کو، تو يحمل على انهن مطلقات منقضيات عدتهن، تو اس کو محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ وہ ایسی مطلقہ ہیں کہ منقضيات عدتهن کے گزر چکی ہے جن کی عدت، مطلقات موصوف، منقضيات عدتهن یہ اس کی صفت ہے، اور یہ منقضيات اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل کے لیے فاعل چاہیے، گزر چکی، کیا گزر چکی؟ عدتہن، یہ اس کے لیے فاعل ہے. تو عدتہن کو رفع کون دے رہا ہے؟ منقضیتن، اور یہ پھر منقضیتن اپنے فاعل سے مل کر یہ صفت بنے گی مطلقات کی، مطلقات کی صفت بھائی، اور اس کو صفت بحال متعلق ہی کہتے ہیں. آپ نحو کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ صفت دو قسم پر ہے، کبھی صفت بحال ہی اور کبھی صفت بحال متعلق ہی. اگر وہ صفت والا معنی موصوف کے اندر پایا جا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں صفت بحال ہی، اور اگر صفت والا معنی موصوف کے متعلق میں پایا جا رہا ہے تو اس کو صفت بحال متعلق ہی. مثلا میں کہتا ہوں رجل شجاع، یہ شجاعت کس میں ہے؟ اسی رجل میں، تو یہ صفت بحالی ہی ہے. اور اگر میں کہوں رجل شجاع ابوہ، ایسا شخص کہ بہادر ہے اس کا باپ. اب یہ شجاع لفظوں میں تو صفت ہے رجل کی، لیکن معنی کے اعتبار سے صفت ہے کس کی؟ اس کے باپ کی. تو یہ صفت بحالی متعلق ہی ہے. یہاں پر بھی منقضیت لفظوں میں تو صفت ہے مطلقات کی، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے عدت کی. کیوں بھائی؟ گزرنے والی وہ مطلقات ہیں یا وہ عدت ہے؟ عدت ہے بھائی. منقضیت، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بات یہاں تک اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ فَإِن كَانَ الْمُرَادُ بِهِ، یہاں سے کیا بیان کیا؟ یہ ایک زائد بات ذکر کر رہے ہیں شارح، زائد بات. یہ آیت چلائی گئی ہے یہ بتلانے کے لیے کہ جو بچوں کی مائیں ہیں ان کا نفقہ اور کسوہ کس پر ہے؟ بچے کے باپ پر بھائی. اچھا، تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں. دو صورتیں یہ کہ یا تو وہ عورتیں نکاح میں ہوں گی یا ان کو کیا دے چکا ہے؟ طلاق دے چکا. دونوں صورتوں میں نفقہ اور کسوہ آئے گا. اگر نکاح میں ہے پھر تو سیدھی سی بات ہے بھائی، وہ اس کی منکوحہ ہے، بیوی ہے، اس پر خاون پر نفقہ آنا ہی چاہیے. لیکن اگر طلاق دے چکا ہے اور عدت گزر گئی تو اب وہ چونکہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اب بطور اجرت کے اس کا نفقہ اور کسوہ کس پر ہوگا؟ اس بچے کے باپ پر ہوگا بھائی. وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ، اور ہر تقدیر پر بھائی. سیق علی اس بات نفقتی، اس آیت کو چلایا گیا ہے نفقے کو ثابت کرنے کے لیے. وفیہ اشارت، اور اس آیت اس میں اشارہ ہے الی ان النسب الی الآبائی، کہ نسب جو ہے وہ آبا کی، باپوں کی طرف ہوتا ہے. نسب کس کی طرف؟ باپ کی طرف ہوا کرتا ہے بھائی. یہ اس آیت میں اشارہ ہے نفقے کے اس بات کے اعتبار سے. یہ عبارت النص ہے، اور نسب باپ کے لیے ثابت ہے، اس کے لیے یہ اشارت النص ہے بھائی. لِأَنَّ الْمَعْنَى، اس لیے کیونکہ معنی یہ ہوا اس آیت کا، وَعَلَى الَّذِي وُلِدَ الْوَلَدُ لِأَجْلِهِ. دیکھیں آیت میں آیا تھا عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، شارح اس کا ترجمہ کر رہے ہیں المولود لہو کا. آیت میں کیا تھا؟ علی المولود لہو. وہ کہتے ہیں وعلی الذی ولد الولد لاجلہ، وہ شخص ولد الولد کہ جنم دیا گیا ہے بچے کو، لاجلہ اس کی وجہ سے، وہ شخص جس کی وجہ سے بچے کو جنم دیا گیا ہے یعنی اس کا والد مراد ہوا، اس پر رزق الوالداتی. آیت میں تھا رزق ہن، ضمیر کا مرجع بتلا دیا، رزق الوالدات ان پر، ان ماؤں کا رزق ہے، ان کا نفقہ ہے، وکسوتہن اور ان کے کپڑے ہیں. فنسبت الیہ بلام الاختصاص، پس نسبت باپ کی طرف جو ہے وہ لام اختصاص کے ذریعے ہے بھائی. وہ شخص جس کے لیے بچے کو جنم دیا گیا اس کی طرف نسبت کس کے ذریعے کی گئی؟ لام اختصاص کے ذریعے بھائی. بھائی لام اختصاص جو ایک چیز کے دوسرے کے ساتھ اختصاص پر دلالت کرتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں المال لزید، کیا معنی؟ یہ کس کا مال ہے؟ زید کا، یعنی یہ زید کے ساتھ خاص ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح کیا آیا؟ وعلی المولود لہو، لہو آیا، لام اختصاص آیا. معلوم ہوا یہ بچہ اس کا نسب کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے جس کے لیے اس کو جنم دیا گیا ہے، اس کا نسب بھی اسی کے لیے ہے بھائی. یہ کس نے بتلایا؟ اسی کے ساتھ خاص ہے، لہو میں جو لام ہے اس نے بتلایا بھائی. فنسبت الیہ بلام الاختصاص، پر نسبت کی گئی اس شخص کی طرف جو وہ لام اختصاص کے ذریعے ہے. یعرف به، اس کے ذریعے جان لیا گیا کہ ان الاب هو الذی اختص بهذه النسبت، کہ باپ جو ہے وہی ہے جو خاص ہے اس نسبت کے ساتھ. ولد الولد لاجله، جس کے لیے کیا کیا؟ بچے کو جنم دیا گیا، یعنی بچہ اس کے لیے ساتھ خاص ہے. بخلاف لفظ الوالد والابی، بخلاف لفظ الولد، ولد ہے آپ کی کتابوں میں، والد ہونا چاہیے بھائی. اگر والد نہیں ہے ولد ہے تو پھر الف ڈالیں بھائی والد ہونا چاہیے، بخلاف لفظ الوالد والاب، بخلاف والد اور اب کے لفظ کے، فانہ لا یدل علی ھذا المعنی، اس لیے کیونکہ وہ دلالت نہیں کرتا اس معنی پر، یرحمک اللہ، اذ لیس فیہ لام الاختصاص، اسی کیونکہ اس کے اندر لام اختصاص نہیں ہے، بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعلی المولود لہ، وہ شخص جس کے لیے بچے کو جنم دیا گیا اس پر ہے ان ماؤں کا رزق اور ان کے کپڑے، تو یہ بات اس طرح بھی بیان ہو سکتی تھی، علی الوالد رزقہن وکسوتہن، والد پر کیا ہے معنی، یہی بنتا تھا یا نہیں بھائی، اس میں یہ یوں کہا جاتا علی الاب رزقہن وکسوتہن، باپ پر ان کا رزق اور ان کا کسوہ ہے، لیکن اللہ نے کس انداز میں ذکر فرمایا، علی المولود لہو، اور اس ترکیب کے اندر لام اختصاص آ گیا، اور اس لام اختصاص نے ایک اور فائدہ دیا، وہ یہ کہ اس بچے کا اختصاص ہے اس شخص کے ساتھ، یعنی اس کی نسبت اسی کے ساتھ خاص ہے، یعنی نسب اسی کے لیے ثابت ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی، تو لہذا یہاں والد یا اب کے طور تو بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن اس صورت میں لام اختصاص نہ آتا اور یہ فائدہ معلوم نہ ہوتا بھائی، تو کہتے ہیں یہی بات بیان کر رہے ہیں، بخلاف لفظ الوالد والابی فانہ لا یدل علی ھذا المعنی، بخلاف والد اور اب کے لفظ کے کہ وہ دلالت نہیں کرتا اس معنی پر، اذ لیس فیہ لام الاختصاص، اسی کیونکہ اس میں لام اختصاص نہیں ہے، وکذا یشیر ھذا، اور اسی طرح یہ جو ہے جو لام اختصاص ہے یہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف، الی ان للاب حق التملک فی مال ولدہ، کہ باپ جو ہے اس کے مالک ہونے کا حق ہے اپنے اولاد کے حق میں، لام اختصاص آیا نا، لام اختصاص، لام اختصاص کو یہ فائدہ دے رہا تھا کہ اس بچے کو اس شخص کا مملوک ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، لیکن وہاں مملوک تو ہو نہیں سکتا کہ آزاد ہے، تو لہذا بچے میں تو اثر ظاہر نہیں ہوا اس کا، لیکن بچے کے مال میں اثر ظاہر ہوگا کہ باپ بوقت ضرورت بوقت حاجت اس کے مال کو استعمال کر سکتا ہے، باپ مثلا اگر فقیر ہے اور بیٹا اس کا مالدار ہے، مثلا کسی نے وصیت کر دی اس کے بیٹے کے لیے، اس کو مال مل گیا بہت سارا، تو اب اس صورت میں ضرورت اور حاجت کے وقت جو ہے باپ کیا کر سکتا ہے، اس کے مال کو استعمال کر سکتا ہے بھائی، کیونکہ وہ اسی کا مملوک ہے بھائی، لیکن حاجت کے وقت بھائی، بغیر حاجت کے نہیں بھائی، جبکہ باپ خود فقیر ہے کچھ کھانے پینے کو نہیں، تو اسی کے ذریعے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں وقضا یشیر، یہ اسی طرح یہ لام اشارہ کرتا ہے الی ان للاب حق التملک فی مال ولدہ، یہ باپ جو ہے اس کو مالک ہونے کا حق ہے، فی مال ولدہ اپنی اولاد کے مال میں، عند الحاجت ضرورت کے وقت، لانہ مملوکہ اسی کیونکہ وہ اس کا مملوک ہے، ہونا تو اس کو مملوک ہی چاہیے تھا، لیکن مملوک تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آزاد ہے، تو پھر کس میں اثر ظاہر ہوگا، اثر ظاہر ہوگا اس کے بچے میں تو ظاہر نہیں ہوا، پھر اس کے مال میں اثر ظاہر ہوگا بھائی، تو وہ مال اس کا گویا اسی کا کیا ہے، مملوک ہے، وإلى أنه لا يشارك الوالد أحد في نفقة ولده، اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی شریک نہیں ہوگا والد کے ساتھ کوئی ایک بھی، فی نفقۃ ولدہ اپنی اولاد کے نفقے میں، بھائی اولاد کا نفقہ والد پر ہے کیونکہ لام اختصاص آیا بھائی، تو اس نے بتلایا کہ اس اولاد کا اختصاص اس شخص کے ساتھ ہے، تو جب اس کے ساتھ اختصاص ہے تو اس کا نفقہ بھی انہی پر ہے بھائی، اور رشتہ دار بھی ہیں اور باپ بھی مالدار ہے، اور رشتہ دار مثلا ماں بھی مالدار ہے، اب باپ اس کو کہتا ہے تم اس پر خرچ کرو، نہیں نہیں بھائی، یہ کس کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، اس کو خرچ کرنا پڑے گا بھائی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے بھائی، یہ معنی ہے، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لا یشارک الوالد احد، ان کے شریک نہیں ہوگا والد کے ساتھ کوئی ایک بھی رشتہ داروں میں سے، فی نفقت ولدہ اس کی اولاد کے نفقے میں، کما لا یشارکہ فی ہذہ النسبت احد، جیسے کوئی اس باپ کے ساتھ شریک نہیں ہے اس نسبت کے اندر، حالا ما فصلنا کل ذلک فی التفسیر الاحمدی، یہ بنا بر اس کے جو ہم نے تفصیل بیان کر، یہ سارے کی تفصیل بیان کر دی تفسیر احمدی کے اندر. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.